انسانی خدمت ہی کو انسان کا مقصد تخلیق قرار دیتا ہے ہمارا یہ طبقہ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی پرستش، اس کا ذکر، اس سے لو لگانا، اس کو کون نہیں کرتا؟ بلکہ اس کو ایک اضافی سی چیز سمجھتا ہے کہ کوئی وہ کر لے تو ٹھیک ہے، دیکھیے اس کی، ورنہ مقصد تخلیق وہ نہیں ہے، پرائمری شے وہ نہیں ہے. جبکہ ہم قرآن مجید کو اگر اس مقصد کے لیے دیکھتے ہیں تو بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے دین میں خدمت انسانی کی کوئی حیثیت نہیں. خدمت انسانی کا اپنا ایک مقام ہے، اور میں عرض کروں گا کہ اس پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن مقصد تخلیق جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، یہ اصل ہے، اور اس غلامی کے تحت انسانوں کی خدمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، اجل دورانا کہ من احبا للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ، جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر. اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی غلامی، اس کا بھی شاید ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ آج ہم ایک ایسے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے رہ رہے ہیں کہ جہاں ہم نے غلامی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. ہمیں اندازہ نہیں کہ بندگی کیا شاید ہے. بالعموم ہم امپلائی کو غلام سمجھ بیٹھتے ہیں. امپلائمنٹ اور غلامی میں زمین و آسمان کا فرق. امپلائمنٹ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے، آپ کتنے ہی تندرست ہیں، آپ کو ایک جاب کی آفر ہوتی ہے، آپ کا جی چاہے گا تو آپ قبول کریں گے اس آفر کو، آپ کا جی چاہے گا تو آپ اس آفر کو قبول کریں گے، اور آپ کا جی نہیں چاہے گا تو آپ اس آفر کو ریجیکٹ کر دیں گے، خاص اتنے ہی موقع میں کریں. جبکہ اس کے مقابلے میں غلامی میں چوائس نام کی کوئی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھ کر ہمیں پیدا نہیں کیا تھا، ہم سے پوچھا تھا اس نے، ہم سے پوچھے بغیر اپنے چوائس سے، اپنے اختیار سے، اپنے حکم سے، اپنے فیصلے سے ہمیں پیدا کیا اور ڈکلیئر کیا گیا کہ تم میرے بندے ہو، میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں. کوئی مال لے تو اس کے لیے آفیت ہے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے سرکاری کرے یا اس کو اپنا مالک اور آقا ماننے سے انکار کرے تو پھر تیار ہو جائے، اس کے کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتا ہے تو لڑ لے. تو غلامی میں کبھی چوائس نہیں ہوتا، امپلائمنٹ میں ہمیشہ چوائس ہوتا. غلامی میں انسان 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، کھڑا ہوا بھی، بیٹھا ہوا بھی، لیٹا ہوا بھی، چلتا ہوا بھی، یہاں تک کہ سویا ہوا بھی اور جاگتا ہوا بھی. بلکہ ابو دا یا بدو، جن لوگوں کو عربی کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ابو دا یا بدو فہو عبدو، بندہ ہونا اور اس کا المنجد میں کلمہ لکھا ہے جتنی پشتی غلام ہونا. میں خود اللہ کا غلام ہوں، میرے والد مرحوم بھی، میرے دادا مرحوم بھی، پردادا مرحوم بھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام میرے جد امجد بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، بندے تھے اللہ تعالیٰ کو، میں کیا ہوا جدی پشتی غلام. اب کے معنی ہے جدی پشتی غلام بنا، تو میں پہلا بھی غلام ہوا تھا، آج بھی غلام ہوں، مروں گا بھی اسی حال میں کہ میں غلام ہوں گا، اور قیامت کے دن بھی اٹھوں گا تو اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں گا. اس سے زیادہ ایک تنکے کے برابر میری حیثیت نہ اب ہے، نہ تھی، نہ ہوگی، نہ قیامت کے دن ہوگی. یہ ہے میرا اصل اسٹیٹس. جب انسان کو اپنی اصل حیثیت کا صحیح سے پتہ چل جاتا ہے تو اس کے لیے زندگی میں کیا کام ہو جاتا ہے. انسان کنفیوژن میں ہو کہ پتہ نہیں میں کیا ہوں. ایک دکان کے اندر دکان کا مالک بھی ہوتا ہے اور ملازمین بھی ہوتے ہیں. ملازم کو پتا ہوتا ہے کہ میں ملازم ہوں، زیادہ اپنی اوقات میں رہتا ہوں، اور مالک کو پتا ہوتا ہے کہ میں دکان کا مالک ہوں. اگر کسی لمحہ کسی امپلائی کو، کسی ملازم کو یہ غلط فہمی بھی ہو جائے کہ میں مالک ہوں، پھر آپ کو سمجھ لیں کیا ہوگا. اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ بات کرے گا اور اس کا مالک جو اس کو نکال کے باہر کریں گے زیادہ بڑھ. تو انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے کہ میں کون ہوں تو پھر ہماری زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے. تو انسان ایک بس یہ گھونٹ نگل گلے سے اتار لے کہ میں غلام ہوں. ہماری پنجابی میں وہ نوکر کے لیے بھی یہ معاملہ ہے نا کہ نوکر کی نخرت. تو اگر نوکر کو نخرے کا آپ کا اثر نہیں ہے پھر غلام کو ہے کیا؟ غلام کو نخرے کا کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلام پیدا کیا، غلام زندہ رکھے گا، غلام ہی کی حیثیت سے ہمیں یہاں سے لے کے جائے گا، اور قیامت کے دن بھی ہم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہوں گے. تو انسان کا مقصد تخلیق جو یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا، سورہ الواریات کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی، بڑے گوٹوں پر بعد میں کہا بابا خلق الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری قدر نہیں، میری غلامی ہوتا. ما اريد منهم من رزق، میں نہیں جانتا ان سے کوئی رزق کہ وہ مجھے کھلائے پلائیں. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ ان سے چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. میں رزق بھی طالب نہیں ہوں اور ان سے کھلانے کا تقاضا بھی نہیں کرتا. اب اس کے قریب ترین والدین ہیں. ایک سٹیج پر والدین اپنے بچے پر اپنا سب کچھ انویسٹ کرتے ہیں. دو ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا والدین کے حقوق پر مسلم ہوئی تھی. اور پھر اگلی سٹیج آتی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ جوان کمانے والا ہوتا ہے، تو اب کیا ہے بچے کو سب کچھ والدین کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے. یہاں جو بات واضح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے والدین تو تمہارے جیسے انسان ہیں. ایک سٹیج پر وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، جو دوسری سٹیج پر تمہیں ان کی خدمت کرنی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، کھلانے پلانے والا بھی ہے، ایک ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن ہمیں اس کو یہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز ریٹرن نہیں کرنی. نہ اس کو کما کے لا کے دینا ہے، نہ کھلانا ہے، نہ پلانا ہے، نہ سہارا دینا ہے. ان سب سے وہ بہت اونچا ہے. اس کا تقاضا تم سے صرف ایک ہے کہ مجھے اپنا مالک مان لو اور میری مدد کی جائے. تو ماں اور منہوں میں رسجن، میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں، روزی چاہتا ہوں، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. کیوں؟ ان اللہ اکبر رزاق ہو تو وہ بدل مدین. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود عطا کرنے والا ہے، وہ خود رزاق ہے اور بڑی مضبوط قوت کا مالک ہے. والد ہے، ایک سٹیج پر بچے کو سب کچھ لا کے دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، سہارا دے کر چلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں. اب اس سٹیج پر بچے کو یہ سب کچھ والدین کو ری پے کرنا پڑتا ہے، لوٹانا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ لوٹانے کی ضرورت ہے. بڑا چھوٹا سا تقاضا ہے، مجھے اپنا رب مان لو اور میری بندگی کی یاد ہے. پھر بندگی کے تقاضے ہیں، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے انسان لگائے تب بھی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بس اس بات کو تسلیم کر لو کہ تم میرے بدلے ہو اور اپنی سی کوشش کرتے رہو میری بندگی کا حق ادا کرنے کی، جو کمی کوتاہی رہ جائے گی میں معاف کر دوں. چونکہ اللہ تعالیٰ کو حاجت کوئی نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سہارے کی. لہذا میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ دوں، اگر میں نماز روزہ بھی خدا نہ خواستہ چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ جبکہ والدین کو اگر بچہ نظر انداز کر دے تو بچے جو ہیں والدین مزریبل حالت کو پہنچ سکتے ہیں، نہ مستقبل بے حالت ہو سکتی ہے ان کی. لیکن جیسا کہتا ہے حدیث کے اندر، اگر سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑ کر ایک برے ترین شخص کی طرح ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آئے، اور سب کے سب نیک ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں. تو اصل جو ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی اختیار کرے. اب اس کے تحت تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم دو سنا دیں کہ تم مجھے مانو اور بار بار اعلان کرتے رہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، میری صفات کو یاد کرو، میرے ناموں کو یاد کرو، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو. پھر تقاضا کرتا ہے کہ مجھے یاد کرتے رہو، خاص طور پر یہ پانچ اوقات جو ہیں ان میں تو ہر کام چھوڑ کر باقاعدہ فارمل طریقے سے پانچ کام ہو کر میرے سامنے حاضر ہو کر مجھے یاد کرو. حاجت کوئی نہیں اس کی، اس کا حکم ہے ہمارے فائدے کے لیے. اگر انسان کو اللہ تعالیٰ یاد رہے تو وہ میرا مالک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، میرا ایک ایک سانس بھی اور میرا ایک ایک لقمہ بھی وہ مجھے پرووائڈ کر رہا ہے اور وہ کیپیبل ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تو پھر انسانی کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں کھڑا. میں جس کنڈیشن میں ہوں میرا رب میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے پرووائڈ کر سکتا ہے، آج نہیں تو کل کرے گا، یا اگر وہ ایسے ہی راضی ہو گئے میں بھوکا مر جاؤں تو سارا کو کرے، اس لیے کہ یہ میرے مالک کا فیصلہ ہے. اگر ہم اس کو بائی چانس سمجھیں گے کہ وہ بائی چانس مجھے اب تک تو رسک مل رہا تھا اور اب بائی چانس جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ مجھے کوئی آ کے کھلا دے گا، تو پھر میں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جا کے ہاتھ کھڑا ہوں. اگر مجھے یاد ہوگا کل بھی اللہ تعالیٰ نے کھلایا تھا، آج بھی وہ کھلا رہا ہے اور آنے والے کل اور باقی میری زندگی میں بھی وہی مجھے پرووائڈ کرے گا، کھلائے گا، تو پھر مجھے پریشانی کبھی نہیں. غیر اللہ کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلا. تو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا کہ تم ہفتے دن میں پانچ مرتبہ پاک صاف ہو کر میرے سامنے فارملی حاضر ہو، جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے وہ کریں گے. اس نے کہا کہ سال میں ایک مہینہ رمضان کا روزے رکھیں گے. اس نے کہا کہ اپنے مال میں سے زکات کو دیں گے. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ ذرا میرے گھر پہ بھی حاضری دو، ہم حاضر ہو گئے لبیک کہتے ہیں. جن لوگوں نے عمرہ یا حج کی سعادت حاضر کی ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے انسان کو کہ جیسے وہ اسکول میں پہلے جب حاضری لگتی تھی لبیک کہا جاتا تھا، استاد نام بولتا تھا یا رول نمبر بولتا تھا تو طالب علم کہتا لبیک حاضر جناب میں حاضر ہوں. وہی لفظ جو ہے وہ وہاں پہ جا کر احرام پہن کر اور عمرہ یا حج کرنے تک وہی لبیک 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 بنایا جاتا ہے میں حاضر ہوں. اور اگر کبھی انسان کو وہ لبیک کہتے ہوئے فیلنگ بھی ہوئی کہ اعلیٰ میں تیرے گھر حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میری حاضری لگا دے. بڑی زبردست انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے در پہ آ جاؤں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بندگی کے اور تقاضے، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا جو ہے وہ انسانوں کی خدمت ہے. اب وہ خدمت جو ہے اس کا ایک بڑا وسیع میدان ہمیں دیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، خوش دلی کا اظہار کرنا، جی آیا ہوں، اور اس کا اظہار زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف چہرے پر مسکراہٹ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکی کہا. یہ بھی صدقہ ہے. پھر راہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ شے ہٹا دینا، کوئی کانٹا ہٹا دینا، کوئی پھل کا چھلکا ہٹا دینا کہ یہاں کوئی گر نہ جائے، کسی کی گاڑی پنکچر نہ ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے انسانی خدمت کا. مکی دور میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیادت ہے یہ واقعہ، اور مکی قرآن، اس میں انسانی خدمت کو انڈیویجولی کرنے کی تنبیہ دلائی گئی ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غلام کو آزاد کرنا، یہ کیا ہے کہ قرآن مجید مکی قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا. فرقو رقبہ دین او تو عام مفتی جو مرضی مقبہ دن یتیم اندازہ مقربہ او مسکین اندازہ مقربہ. افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اتنے احسانات کیے لیکن یہ گھاٹی عمر نہ کر پائے. وہ گھاٹی کیا ہے؟ فرقو رقبہ، گردن کا چھڑانا، کسی غلام کو غلامی سے آزاد کرانا، اپنے پاس ہے تو چھوڑ دینا یا کسی غلام کو خرید کر آزاد کر دینا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا. فقر رقبہ، یا کوئی شخص جو قرض کے طرح دب گیا ہو، یعنی کافی بڑی اماؤنٹ ہے لیکن آپ اس اماؤنٹ کو پے کر سکتے ہیں تو پے کرنا پڑے، اور اس کو اس قرض سے لے جاتے رہتے. معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں بھی وہ قانون آ گیا ہے کہ کسی کا اگر چیک ڈس آنر ہوگا اور جس کے نام کا وہ چیک تھا وہ اگر بینک سے جا کر دکھوا کر کہ یہ فلاں آدمی کا چیک جو ہے یہ باؤنس ہوا ہے، وہ پولیس میں دے دے تو آپ اریسٹ ہو سکتے ہیں. اب ایسے میں کسی شخص کو جو کسی وجہ سے حالات بدلتے دیر نہیں کرتی دب گیا پے نہیں کر سکا، اب وہ باقاعدہ گرفتار ہو رہا ہے، گردن اس کی پکڑی جا رہی ہے، تو آپ وہ لمسم اماؤنٹ جو ہے وہ دے کر اس کو آزاد کرا دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نیکی ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا، اور کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور پھر خاص طور پر قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا. یعنی بڑی خوبصورت مکی سورت ہے، سورت بلد، اس میں یہ آیا ہے انسان گھاٹی کو پورا کر پایا. اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کچھ بڑھانا، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا یا کسی مقروض کو قرض سے خلاصی دلانا. او اطعام یا کھانا کھلانا فی یوم ذی مسغبۃ، قحط کے دنوں میں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ آپ کے پاس بھی پڑا ہے اور آپ کے پاس ریزروز بھی ہیں، مہینے بھر کا، سال بھر کا آپ کے پاس ریزرو ہے، تو آپ اس میں سخاوت کریں، اس کی بھی نیکی ہے، اس کا بھی اجر ہے. لیکن اگر آپ قحط کے دنوں میں کھانا کھلائیں گے، جب آپ کو یہ بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کل شاید میرے پاس بھی نہ ہو، تب انسان کا دل کیا جاتا ہے؟ اس کو میں کل کے لیے فریج میں رکھ لوں، یہ اناج میں اسٹور کر لوں، اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اور وہ بھوکا بھی کون؟ بڑی عجیب صورت ہے کہ یعنی آگے سے آگے کوالیفائی کیا گیا ہے، کھانا کھلانا عام دنوں میں نہیں، कहते हैं,
किसको खिलाना, यतीमन रा मकरबा, किसी कराबतदार को खाना खिलाना, कहा कराबतदार यतीम को,
क्या फर्क है दोनों? अगर मैं यतीम खाने में जाकर डोनेशन लेके आऊंगा कि जी 50 यतीमों का खाना जो है वो एक हफ्ते के लिए मेरे देते हैं, तो यतीम खाने के जो जिम्मेदार होंगे वो मेरी अवगत करेंगे, डोनर्स में मेरा नाम जो है वो लिखा जाएगा, तस्करे होंगे। लेकिन अगर कोई मेरा अपना करीबी रिश्तेदार, मेरा भांजा भतीजा या कोई और रिश्तेदार, उसकी मैं खिदमत करूंगा तो घर के घर पता ही नहीं चलेगा किसी को। लिहाजा हम अपने करीबी रिश्तेदार यतीम जो होते हैं उन्हें दी देते हैं, और यतीम की खिदमत का शौक भी आता है तो यतीम खाने में जाकर देने का शौक आता है। और समझ रहे ना, अब यहां पर बाकायदा क्वालिफाई किया जा रहा है, खाना खिलाना कहर के दे रहा हूं, और यतीम वो भी कौन सा कराबतदार है, और मिस्कीन अल्लाह, उसके बाद कहा है या किसी जमीन पर बैठे हुए मिट्टी पर रोते हुए मिस्कीन को खाना खिला, उसके बाद सुमा खाना मिलन जमीन आम, फिर वो शामिल हो जाता है अहले ईमान में से, वतवासाओ में सबरी वतवासाओ में नाकामा, और फिर तलकीन करता लोगों को एक दूसरे पर रहम खाने की, और सब्र की झेलने और बर्दाश्त करने की। यानी से यहां तो ऐसा मालूम होता है कि ईमान जो है वो घाटी के पार पड़ा हुआ है, और जो ये घाटी उबूर करेगा वो ईमान तक पहुंचेगा, और जो ये घाटी उबूर नहीं करेगा उसे ईमान की नसीब नहीं होगी। ऐसा कहता ना कि मकसद तकलीफ जो है वो अल्लाह की बंदगी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम में इंसानी खदमत रही है। उसके बाद एक सूरत छोड़कर सूरत लैल है, तीसरे बारे में सूरत गलत, उसके बाद सूरत शम्स है, और उसके बाद सूरत लैल है, उसमें यह वादा किया गया है कि वो कौन लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला हिदायत की तौफीक देता है, हिदायत का रास्ता इख्तियार करने की तौफीक देता है, वो कौन है और जिनके लिए अल्लाह ताला हिदायत को दूर कर देता है, तो दबाव जाओ तुम्हारे लिए हिदायत नहीं है। तो जो पहली कैटेगरी है कि जिनको अल्लाह ताला हिदायत से नवाजता है, उनके लिए हिदायत का रास्ता आसान करता है, वो कौन है? पहला उसमें फम्मा मन आता सफी, जिस किसी ने भी अपना माल दिया, सखावत से काम दिया, उसके बाद फरमाया वत्ता पाओ, और बच बच कर चला, डरता रहा अल्लाह से, और तीसरी जगह फरमाया वसद्दक बिल्हुस्न, और उसने अच्छी बात को अच्छा करार दिया, उसकी तस्दीक की। यानी उस खास कॉन्टेक्ट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है कि उसने अच्छी बात को अच्छा करार दिया, सच्चा करार दिया, तस्दीक की। तो फरमाया फसल यसर हो रही, तो हम उसके लिए आसानी तक पहुंचना आसान बना देंगे, जो समझेंगे जन्नत के मोटरवे पे चढ़ा देंगे कि फटाफट पहुंच जाओ जन्नत में आसानी। और उसके मुकाबले में क्या फरमाया, वामा मन बखीला, जिसने बुखल से काम लिया, ये सखावत तो है। दूसरी बात फरमाई थी कि इत्तका, बच बच के चला, डर डर के चला, यहां फरमाया इस तब ना, बेपरवाही से चला, कोई पूछने वाला नहीं। वहां ईश्वर नंबर पर फरमाया था कि जिसने अच्छी बात को सच्चा करार दिया, यहां फरमाया वक्त दफा बेटा, और उसने अच्छी बात को झूठा करार दे दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार दिया, माशाल्लाह आपकी तस्दीक नहीं की, तकलीफ की। तो फसल ये फिर उबूल मुस्करा,
تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے، ہم اسے جہنم کے بڑوں میں چڑھا دیں گے. اور باقاعدہ کردار بھی اگر آپ رکھنا چاہیں تو جو پہلی کیٹیگری بیان فرمائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نیکی تک پہنچنا آسان بنائے گا، اس میں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر آپ سامنے رکھیں تو معلوم ہوگا کہ شاید انہیں کی تعلیم ہو رہی ہے، جس نے سخاوت سے کام لیا، بچ بچ کے چلا اور اچھی بات کو سچا مانا. اور اس کے مقابلے میں اگر تصویر رکھنی ہے اپنے سامنے تو ابو لہب کی تصویر سامنے رکھی ہے، کنجوس آدمی، چور آدمی، بد کردار آدمی، اور سب سے بڑھ کر سدا بھتیجا، یعنی قبائلی معاشرے میں اپنا جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی قرضداری کی جاتی ہے. سگا تایا ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پہل کی، آپ کی تکذیب میں، آپ کو جھوٹا قرار دینے میں پہلا بنا، تو پھر اس کا جام بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا. پھر تیسرے پارے ہی کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں بعض اعمال کو اتنے قوی تھے کہ ان کا سوچ کر بھی انسان کانپتا ہے. جن میں سے ایک کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا. سورت تکویر قرآن مجید کی ایک سورت ہے تیسرے پارے کی، اس میں نقشہ کھینچا گیا قیامت کا. اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو ڈھانپ دیا جائے گا، وإذا النجوم انكدرت، اور جب تارے میلے ہو جائیں گے، وإذا الجبال سُيِّرت، اور پہاڑ چڑھائے جائیں گے. یعنی پہاڑ کے بارے میں آپ تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی کبھی اپنی جگہ جمہور کر سکتا ہے، اتنا ویٹ ہے، وہ تو پوری زمین کو بیلنس کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پلین ہو جائیں گے. وإذا الوحوش حشرت، اور جب جنگل کے جانور رل جائیں گے، وإذا البحار سجرت، اور جب دریا بھی جھونکے جائیں گے، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، اور جب نفوس کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی اس دنیا میں ہم روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں پھر رہے ہیں، موت آئے گی کہ ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے گی اور جسم جو ہے وہ مٹی میں دفن کر دیا جائے گا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھر ایک نئے وجود کے ساتھ جسم ایک نئے وجود کے ساتھ اور روح پھر لا کر دوبارہ اس کے ساتھ جوڑی جائے گی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا بیدل موجود اور دوسری طرح، اور زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا اسے کس جرم کی پاداش میں قبول کیا. یہ کیا ہے؟ یعنی انسانی ہمدردی کو پرووک کرنا ہے. اس معاشرے میں یہ مربج تھا، لیکن ہر شریف آدمی، نیک دل آدمی سمجھتا تھا کہ یہ بڑی جاتی ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا. قیامت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس دن اس زندہ کی ہوئی، زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، مراد کیا ہے؟ کہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا اس سے بھی پوچھا جائے، اس سے بھی حساب لیا جائے گا. اب قیامت کے دن اس کے حساب سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان پر ظلم کیا جائے، ظلم کے خلاف بھی ایک آواز، لیکن پورے مکی دور میں یہ انفرادی سطح پر ہوا، لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، کھانے کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کرو، اور بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، کسی کا مال ناحق ہڑپ نہ کرو. لیکن مدنی دور میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کی حیثیت مسلمانوں کے امیر کی تھی، لیکن چونکہ آفر حضرت کی ایک عظیم تعداد، یہ دو قبیلے جو وہاں کے رہنے والے تھے بنیادی، ان کی ایک عظیم تعداد مسلمان ہو گئی تھی، تو اوس اور خزرج کے گویا ایک مرشد کی حیثیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک دائی کی حیثیت، ایک گائیڈ کی حیثیت، وہ دونوں قبیلے انٹیکٹ تھے، ان قبیلوں کے فیصلے بھی ان کے سردار ہی کرتے تھے، اوس کے سردار سعد ابن عبادہ تھے، سعد ابن معاذ تھے، اور خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اوپر ایک گائیڈ کی حیثیت حاصل، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بھی میز پر بٹھایا اور اوس و خزرج کو بھی بٹھایا اور ان کو متوجہ کیا کہ تم آپس میں لڑتے رہتے ہو، اپنی جانوں کا نقصان کرتے ہو، تم ایک ہی جگہ رہتے ہو، کیوں نہیں تم بھائی بھائی بن کے رہتے ہو؟ ان کا ہاں بات تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے ایک معاہدہ کروایا ان کے درمیان جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، وہ معاہدہ کیا تھا کہ کسی قبیلے کے اندرونی معاملات کو میں نہیں چھیڑ رہا، اور سب اپنی جگہ پر آزاد ہے، خزرج اپنی جگہ پر آزاد ہے، منو قیدا منو قریظہ منو نذیر، بات کے ساتھ یہ یہودیوں کے تین قبیلے ہیں، یہ سب اپنی جگہ آزاد ہیں، لیکن جو آپس کے معاملات ہوں، ایک قبیلے کا معاملہ دوسرے سے، خواہ وہ اوس و خزرج کے درمیان ہو، خواہ وہ یہودیوں کے قبیلوں کا آپس میں ہو یا اوس و خزرج کے ساتھ ہو، وہ معاملہ لڑ کے نہیں تم ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کرو، خود تو شریف کے ذریعے سے بات چیت کرو، یعنی ایک ملٹری سولوشن ہوتا ہے اور ایک پولیٹیکل سولوشن ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشوز کے ملٹری سولوشن کی بجائے ان کے پولیٹیکل سولوشن پر ان کو راضی کیا، لیکن ڈسپیوٹ بارہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، دو فریق آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تو وہ طے کر لیں بیٹھ کے تو گھبرا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ سوال اپنے کا برقرار رہتا ہے کہ اگر گفت و شریف سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ گفت و شریف کی بنیادی بات کیا ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک، جب بھی کسی معاملے پر گفتگو ہوتی ہے تو پھر تم کیا لینا چاہتے ہو، میں لینا چاہتا ہوں، اس کے مقابلے میں کیا دینا چاہتے ہو، اگر وہ لینے کا تقاضا کرے اور دینے کا نام نہ لے تو پھر کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے وہ مفت و شریف کا یا نہیں، اسی طرح دوسرے قریب تم کیا چاہتے ہو، کتنی قربانی دے سکتے ہو، کیا گفٹ کر سکتے ہو، گو اینڈ ٹیک ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر وہ وہاں بیٹھ کر مفت و شریف سے پولیٹیکل سولوشن تک نہیں پہنچ سکیں گے تو پھر کیا اس کے بعد پھر لڑائی کرنی ہوگی، نہیں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئینی سربراہی حاصل ہو گئی، حیثیت حاصل ہو گئی مدینہ منورہ، جیسے ہمارے ملک کے آئین کے مطابق صوبے خود مختار ہیں، صوبوں کا سارا انتظام جو ہے وہ ان کی وزرائے اعلیٰ دلاتے ہیں، لیکن ان صوبے کے اوپر وفاق جو ہے وہ ایک کانفیڈریشن ہے، اور اس کانفیڈریشن کا سربراہ وزیراعظم نہیں ہے، وہ صدر ہے، اسی لیے اس کو آئینی سربراہ کہتے ہیں، وہ مملکت کا سربراہ ہے، ریاست کا سربراہ ہے، جبکہ وزیر اعظم وہ حکومت کا سربراہ ہے، اور اس کا زیادہ عمل دخل جو ہے وہ وفاق کی سطح پر ہے، اس کے کرنے کے اصل کام فورن پالیسی ہے، ڈیفنس ہے، کرنسی ہے، اور جو اوپر کے معاملات ہیں اور صوبوں کے درمیان آپس کا جو ہے، اس لیے وفاق میں باقاعدہ وزیر ہوتا ہے بین صوبائی رابطے کا، کہ جو صوبوں کے درمیان ایشوز وہ کو وہاں جا کے طے کیے جائیں، یہ کیا ہے، یہ وفاق کا تصور ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مدینہ منورہ میں ان قبائل کے وفاق کے سربراہ کی ہو گئی، آئینی سربراہ کی ہو گئی، کہ اگر ان کے درمیان جھگڑے باہمی گفت و شنید شریف سے طے نہ ہو سکے تو آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن اندر قبیلے سب کے ساتھ آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس معاہدے کی پاسداری کی. لیکن یہودیوں کے تینوں قبائل میں نے ایک ایک کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکٹ کیا. ایک تیسری اہم بات جو اس معاہدے میں تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کسی گروہ پر باہر سے حملہ ہوتا, اب باہر سے حملہ کسی پر ہونا تھا ہونا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, سارے قبائل مل کر دفاع کرے. یہ چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاست کا اسٹیٹمنٹ شپ کا کمال, جس کو سارے جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مانتے ہیں. وہ اللہ کا رسول نہیں مانتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن ایک اسٹریٹجک لیڈر, ایک بڑا سپر اسٹیٹمنٹ ضرور مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 100-150 آدمیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے, لیکن آپ نے دیا کیا, انہیں امن دیا. پہلے وہ آپس میں لڑتے تھے. یہ سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یاد کرو اس وقت اس نعمت کو, اللہ کی اس نعمت کو, کہ اس کو تم آدان, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ کا بہنا گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تمہارے دلوں میں دوست محبت پیدا کر کے حضور پیدا کر. تو یہ آپ نے دیا, اور اس کے اگینسٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ جب بھی کوئی بارش سے حملہ آور ہوگا سب دفاع کریں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینی سربراہ تسلیم کیا جائے. لیکن انسانی خدمت کا باقاعدہ پروگرام وہ فتح مکہ کے بعد, فتح مکہ کیا تھی, یعنی بدایت تو کیا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کی قیادت میں مکہ پر غالب آ گئے. لیکن مکہ مکرمہ پورے عرب کا کیپیٹل تھا, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جغرافیہ کے اعتبار سے بھی سینٹر آف گریویٹی جو ہے پوری دنیا کا وہ مکہ مکرمہ. تو یوں ہی مکہ فتح ہوا تو آپ نے یوں سمجھے کہ جیسے کیپیٹل فتح کر لیا عرب کا, لیکن اس کے باوجود کچھ قبائل بھی سر اٹھائے تو پھر ان سے بھی باقاعدہ جنگ کرنی پڑی اور انہیں بھی کتاب پر لایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. لیکن نوٹ کیجیے گا وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا, اصل چیز بندگی ہے. فتح عام طور پر یوں کر کے منائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیسے منا رہے تھے, آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ گھوڑے کے بالوں کے ساتھ آپ کا سر ٹچ ہوا. یہ آج کی بندگی, آپ نے نہ کوئی پوشاک بنوائی, نہ تاج بنوایا, نہ تخت بنوایا, اور نہ کوئی مال کا مل کیا. کیا یعنی یوں سمجھیے کہ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ بھی نہیں دیا. لیکن کیا دیا, کیا کس کو دیا؟ پوری نوع انسانی کو ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ کیا تھا کہ عدل قائم کر دیا, ظلم اور ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ کیا. جب ظلم اور ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہوا تو پھر غربت اور عمارت کے درمیان جو فرق تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا. جو بھی غنیمتیں آئیں مال غنیمت, اس میں تو صرف پانچواں حصہ پیدل مال کو ملا, لیکن مال خیر, مال خیر وہ کہلاتا ہے غنیمت کے مقابلے میں کہ جو بغیر لڑے فتح مل جائے, اس سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کو مالک کہتے ہیں. وہ سارا کا سارا بیت المال میں آیا, اور اس سے پھر ویلفیئر کے سارے کام ہوئے. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ پوشاک بنوائے, نہ تخت بنوایا, نہ تاج بنوایا, نہ مال کا مل کیا. اب ساری کی ساری جو انکم آئی مختلف ذرائع سے, وہ ساری کی ساری جب نو انسانی پر کر دی. زکات کا نظام رائج کیا, اس کے نتیجے میں بے شمار انکم آئی. اور زکات ہے کیا؟ تو خود من اغنیائہم, جو امیروں سے مال وصول کیا جاتا ہے اور فقراء تک پہنچایا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر یعنی مدینہ منورہ کیپٹل ہے. اور کہاں دجلہ و فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا بھوکا پڑ گیا تو عمر سے سوال ہوگا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ لوگ زکات کا مال لے کر گلیوں میں پھرتے رہے لیکن زکات کا وصول کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کا موقع تھا کہ ان کے بچوں نے ماں سے کہا کے ہمارے عید کے لیے کپڑے, تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ نہیں بچے کپڑے مانگ رہے ہیں ان کا, اچھا میں اپنی بندوبست کرتا ہوں. تو انہوں نے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ مجھے بیت المال میں سے ادھار مل سکتا کہ میں بچوں کو عید کے کپڑے بنا دوں. خزانچی نے کہا آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ زندہ رہیں گے تو پھر میں مات بیت المال میں سے آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن اگر آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کہ آپ یہ قرض واپس کریں گے تو سوری میں آپ کو نہیں دے سکتا. یوں مال بڑھتا ہے تو غریبوں کو کم آتا ہے. اگر وہ امیر المومنین صاحب خود ہی سارا کچھ استعمال کر ڈالے تو پھر ہو رہا بات نہیں. تو اسلام میں انسانی ہمدردی ہے اور صرف تھریٹیکلی نہیں ہے, اسلام میں کر کے دکھائی ہے غربت ختم. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں انسانی ہمدردی نہیں ہے, لیکن یہ بندگی کے امبریلا کے تحت اس سے آزاد نہیں ہے. اور جو میں نے آپ کو حدیث انتظام سنائی اس کو فٹ کیجیے اس میں کہ من احب اللہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استقام على الايمان, جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھا تو بھی اللہ کے لیے, کسی کو دیا تو بھی اللہ کے لیے اور دینے سے ہاتھ روکا تو بھی اللہ کے لیے, فقد استقام على الايمان, تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی یہ تمام حکمت کی باتیں سمجھ لیں اور پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو کروانا ہے الحمدللہ.